قابل احترام بزرگوں, نوجوان دوستوں, محترم ماں اور بہنوں, کل ہماری گفتگو جہاں ختم ہوئی تھی وہ اس بات پر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جنگ کے متعلق کچھ احکام یہ بتائے تھے کہ جب انہیں کسی کافر قوم سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو پھر انہیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ کہ ثابت قدمی اختیار کریں, اللہ کا ذکر اختیار کریں, آرڈر اور ڈسپلن کو اختیار کریں, اور تنازع اور جھگڑے سے پرہیز کریں. اگر اس طرح سے کریں گے تو پھر وہ ان کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور ان کی ہوا اکھڑ جائے گی. پھر صبر پیدا کرنے کی بات کہی گئی. پھر بتایا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو نکلے اپنے گھر سے بہت اکڑ کے ساتھ, کبر کے ساتھ, تکبر کے ساتھ. تمہارے لیے جہاد بھی نماز ہی کی طرح ایک عبادت ہے, لہٰذا اس میں خشوع, خضوع, عاجزی, انکساری, تذلل اختیار کرنا چاہیے. اور پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی اس راہ میں لڑتے ہوئے خلوص پیدا کرنا چاہیے, اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جو ریا کے ساتھ, دکھاوے کے ساتھ نکلے تھے. اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ شیطان نے انہیں خوب بڑھایا چڑھایا, کہا کہ بڑھو آگے اور مدینے پر حملہ کرو. لیکن جب وہ ملاقات ہو گئی بدر کے میدان میں مسلمانوں سے تو شیطان بھاگا اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. یہ بھی بات آ گئی تھی کہ اس میں ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے خوب بڑھایا چڑھایا تھا, اکسایا تھا لڑانے پر, اور جب کفار و مشرکین اور مسلمان آپس میں لڑ گئے, بھڑ گئے, تب انہوں نے کہا کہ ہمیں ڈر ہے اللہ سے, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے, تو فوراً یہودی بھاگ کھڑے ہوئے. کہ اپنے موقف کو انہوں نے بدل لیا. یہاں تک بات پہنچی تھی. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سب ان لوگوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے مٹ بھیڑ کی, مسلمانوں سے جنگ کی, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پٹوایا, انہیں مارا, اور یہ تو رہا چھوٹا سا عذاب. اس کے بعد فرماتا ہے قرآن مجید بڑا عذاب انہیں معلوم ہونا چاہیے. ولا ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم. وہ دن انہیں یاد ہونا چاہیے جبکہ فرشتے آ کر ان کی روحوں کو قبض کریں گے. اس وقت انہیں پتا چلے گا کہ ان کے کیے اور کرتوت کا کیا بدلہ فرشتے دیں گے. فرشتے ان کی پیٹوں پر, ان کے چہروں پر مارتے ہوئے انہیں ہانک کر لے جائیں گے. سورہ انعام میں بھی اس پر گفتگو ہو چکی اور سورہ آراف میں بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے کہ کس طرح سے فرشتے آ کر بدبختوں کی روح نکالتے ہیں اور کس طرح سے نیک لوگوں کی روح نکالتے ہیں, یہ بات آ چکی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ انہیں یاد ہونا چاہیے کہ وہ عذاب سخت ترین عذاب ہوگا جبکہ فرشتے آئیں گے, انہیں ہانک کر لے جائیں گے اور ماریں گے انہیں, ان کے پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر مار مار کر لے جائیں گے اور کہیں گے چکھو یہ عذاب بیدار, یہ جہنم کا مزہ چکھو, کہہ کر اس طرح سے انہیں لے جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ ان کے سلسلے میں کوئی ظلم نہیں ہوا, جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اور جو کچھ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کو آگے بھیجا ہے وہی کچھ وہاں پانے والے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, اور اللہ تعالیٰ ہرگز بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ کیا انہیں اب بھی سبق نہیں لینے کے موقع آیا کہ کدا بھی آل فرعون, اللہ تعالیٰ کا یہی معاملہ فرعون کے ساتھ بھی رہا, دو مرتبہ یہ الفاظ آئے کدا بھی آل فرعون. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابھی ان لوگوں کے لیے موقع نہیں آیا کہ فرعون کو بھی ہم نے اس طرح سے آزمایا, اور فرعون کو آزمانے سے مراد وہ چیزیں جو ہم نے بتائی تھی کہ مینڈک کا عذاب, خون کا عذاب, ٹڈیوں کا عذاب, یہ جو اس طرح سے مختلف مشکلات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پھانسا. تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فرعون کو بھی اس طرح سے مصیبتوں میں پھانسا تھا, آج ہم نے ان کو بھی حزیمت اٹھانے کا موقع دیا, ان کو بھی آج ہم نے مشکلات میں پھانسا, کیا اس کے باوجود بھی یہ سنبھلنے کے لیے تیار نہیں؟ ان اللہ خبیر شدید العقاب, اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آدھا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم کسی بھی قوم کو, کہا وہ فرعون, قوم فرعون ہو, قوم عرب ہو, یا پھر موجودہ امت بھی ہو, یا کوئی اور قوم ہو, کسی بھی قوم کو ہم جب انعام دیتے ہیں, دنیا نوازتے ہیں, دنیا کی حکومت, دنیا کی سلطنت, دنیا کی جاہ و حشمت, دنیا کے عیش و آرام, دنیا کی ساری چیزیں ہم جب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دے تو دے دیتا ہے, لیکن چھیننے کے لیے قانون ہے اس کے پاس. وہ یہ کہ جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ حکومت دیتا ہے, سلطنت دیتا ہے, مال دیتا ہے, دولت دیتا ہے, متولی شپ عطا کرتا ہے, کعبۃ اللہ کی متولی شپ, یا اس طرح جو بھی انعام اللہ تعالیٰ دیتا ہے, دینے کا بھی کچھ قانون ہے, اس کے بعد کسی قوم کو مل جائے تو اس قوم کو چاہیے کہ وہ استحقاق جتائے, اپنی کیپبلٹی بتائے کہ وہ اس انعام کے قابل ہے, اور اگر وہ کیپبلٹی نہ بتائے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں چھین کر کسی اور کے حوالے کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو نعمتیں عطا کی, کن کو؟ عرب کے کفار مشرکین کو. کیا نعمتیں تھیں؟ آگے ہمیں بڑی تفصیل سے معلوم ہوتی ہے بات, بلکہ تفسیروں میں بات آتی ہے کہ صاحب ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کعبۃ اللہ کی متولی شپ سے نوازا تھا, انہیں اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی دولت سے نوازا تھا, بہت زبردست صلہ رحم ہوا کرتے تھے کفار مشرکین عرب کے, اور پھر حاجیوں کی جو بڑی خدمت کیا کرتے تھے, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کر رکھی تھی, لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو ناکارا, نااہل ثابت کیا, تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے ظلم نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو غلط ثابت کیا, ہم نے یہ انعامات دیے تھے, انہوں نے ثابت کیا کہ ہم اس انعام کے قابل نہیں ہیں، ہم نالائق ہو چکے ہیں. جب انہوں نے ثابت کیا تو قرآن کہتا ہے حتی یغیر ما بی انفسہم، جب انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تب اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب میں پکڑا. وان اللہ سمیع علیم. پھر قرآن کہتا ہے ایک تو یہ کہ یہ چھوٹے موٹے عذاب، یہ تنگی، یہ مصیبت، یہ مشکلات، یہ ہزیمت، یہ نقصان، یہ باتیں رہی. پھر قرآن کہتا ہے کذاب آل فرعون. پھر فرعون کے واقعے سے، ان لوگ فرعون کے واقعے سے انہیں سبق لینا چاہیے کہ فرعون کو ہم نے پہلے تو چھوٹے چھوٹے عذاب میں پکڑا، پھر پکڑا تو بڑے عذاب میں پکڑا اور اسے دریا برد کر دیا، غرق یاب کر دیا اور پوری طرح سے اس کی فوج کو ہم نے ڈبو دیا. تو اب کفار سے کہا جا رہا ہے فرعون کو جس طرح سے ہم نے چھوٹے موٹے عذاب سے آزمایا، اس طرح کی آزمائش ہو چکی ہے. بدر میں تم ہار چکے، تمہیں مار پڑی، تم پٹے، اب اس کے بعد کیا تمہیں انتظار ہے کہ فرعون کی قوم کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی پاداش میں پوری طرح سے ڈبو دیا، کیا اس طرح سے تمہیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرنے کی خواہش ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے ان شر التواب عند اللہ الذين كفروا فهم لا يؤمنون، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ ہیں جو دو پیروں پر تو چلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے. پھر قرآن کہتا ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے، دیکھو جن لوگوں سے تمہارا عہد ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے. یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ ہم نے پہلے بتا دیا تھا جنگ بدر پہ جب ہماری گفتگو ہوئی تھی تو ہم نے بتایا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہراہ جو مکے سے شام کو جاتی تھی، اس نیشنل ہائی وے کے اطراف جو قبیلے رہتے تھے ان کے ساتھ اللہ کے رسول نے پیکٹ کیا، ایگریمنٹ کیا. اور اسی طرح سے بنی قینقاع، بنی نذیر، بنی قریظہ، یہ تین بڑے بڑے قبائل تھے یہودیوں کے مدینے کے اندر، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے پیکٹ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا، ان سے ایک صلح ہوئی تھی. وہ صلح یہ تھی کہ مدینے پر کوئی چڑھ دوڑے تو تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا پڑے گا، یا پھر کم از کم جو ہے غیر جانبدار رہنا پڑے گا. یہ اللہ کے رسول نے یہ کیا تھا ایگریمنٹ. لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے اور تاریخ سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہودیوں نے ایک دن کے لیے بھی اس صلح کے مطابق عمل نہیں کیا. ایک طرف تو انہوں نے صلح کر لیا لیکن دوسری طرف خود اکساتے تھے کفار و مشرکین کو، اور خاص کر بدر میں جب حزیمت اٹھانی پڑی تو کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا وہ بنفس نفیس سفر کر کے مکہ پہنچا. مکہ پہنچ کر اس نے اکسایا، کہا کہ دیکھو محمد کے ہاتھوں تم پٹ گئے، یہ بہت بری بات ہے تمہارے لیے، تم جوان مرد ہو، تم بڑے قوی ہو، بہادر ہو، ایک اور مرتبہ چڑھ دوڑو مدینے پر، ہم تمہارا ساتھ دیں گے. یہ جنگ احد کے سلسلے میں تیاریاں تھیں. تو کعب بن اشرف نے کھلم کھلا اس معاہدے کو توڑا. اور پھر اسی طرح سے بنو قینقاع ایک قبیلہ تھا، وہ بنو قینقاع جو ہے عین مدینے سے بہت قریب ہے، عین بیچ شہر میں تھا. اور آج بھی وہ بنو قینقاع کا محلہ بتایا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ کی جو مسجد ہے جب اس کا ایکسٹینشن ہو گیا تو بنو قینقاع کا محلہ اسی کے اندر آج بھی ہے. اور وہ کنواں جہاں سے پانی لیا کرتے تھے مسلمان کی عورتیں جا کر، وہ سب اب مسجد نبوی کے اندر آ چکا ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ بنو قینقاع کے لوگوں نے کہا مسلمانوں کو جب وہ پانی لینے آتے تھے، ان کے محلے سے گزرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ صاحب تم لوگوں نے تو مکے کے لوگوں کو مار دیا، پٹوا دیا، وہ نرم چارہ تھے، لیکن بنو قینقاع کو ایسا نہ سمجھو. مرد کون ہوتے تھے معلوم ہوگا، ذرا ان سے ٹکر لے کر دیکھو. اس لیے کہ بنو قینقاع جو ہے وہ لوہے کی کاریگری کرنے والی قوم تھی، قبیلہ ان کا یہ تھا کہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، ان کو بڑا زام تھا. تو کہا کہ مرد کون ہوتے ذرا دیکھو، اور تم نے مکے کے لوگوں کو تو آسانی سے ہرا دیا لیکن ہمارے ساتھ یہ کام نہیں چلے گا، دال یہاں نہیں گلے گی. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی عورتوں کی جو ہے انہوں نے بے حرمتی کی اور ان کے لباس اتروائے. جب یہ سب کچھ ہوا تو اللہ کے رسول کو یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو عہد ہے انہوں نے ایک دن کے لیے بھی اپنے عہد کو نہیں نبھایا ہے، تو فرمایا کہ فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں نے صلح کیا، معاہدہ کیا، وعدہ تو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، لیکن جب موقع آیا تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ستایا، آپ کے خلاف صحابہ کو بھی ستایا. فرمایا کہ ان لوگوں کو جب کہیں مٹ بھیڑ ہو جائے ان یہودی قبیلوں سے تو انہیں ایسے مارنا بری طرح سے نہیں مارنا کہ یہ خود بھی نقصان اٹھائیں اور ان کے پیچھے جتنے لوگ سہارا دینے والے ہیں انہیں بھی محسوس ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کوئی نرم چارہ فوج نہیں ہے، کوئی آسان چیز نہیں جسے چبا لیا جائے، لوہے کے چنے ثابت ہونا چاہیے مسلمانوں کو. تو کہا کہ ان لوگوں سے کہیں اگر ملاقات ہو جائے، کسی جنگ میں مٹ بھیڑ ہو جائے تو انہیں ایسے مارو اور ان کے پرخچے اڑا دو کہ ان کے پس پردہ جو لوگ پر تول رہے ہیں ان کے بالوں پر بھی جھڑ جائیں، اس طرح سے انہیں مارنا چاہیے. گویا کہ یہودی قبیلوں کے ساتھ آئندہ جو جنگیں پیش آنے والی تھیں اس کے سلسلے میں بھی قرآن نے ابھی کچھ باتیں بتا دی. اس کے بعد کہا کہ دیکھو کسی قوم سے اگر تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو، کئی قوموں سے اللہ کے رسول نے وعدہ کر رکھا تھا، ایگریمنٹ کر رکھا تھا، پیکٹ کر رکھا تھا اور معاہدہ کر رکھا تھا، اب بہت سے قبیلے جو ہے کفار مشرکین کا ساتھ دینے لگے, بہت سے یہودی جو ہے وہ مکے کو جا جا کر جو ہے مکے کے لوگوں کو اکسانے لگے. تو قرآن نے کہا کہ اب اگر تمہیں خوف ہو خدشہ ہو کہ یہ لوگ اپنے وعدہ وفا نہیں کریں گے, تو سیدھے اپنے اگریمنٹ اٹھا کر ان کے منہ پر پھینکو اور کہو کہ اب ہماری طرف سے بھی کوئی صلاح نہیں ہے, جیسے تم ہو ویسے ہم, تم مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ قرآن مجید کا اصول ہمیں بتاتا ہے کسی قوم سے اگر ہمارا اگریمنٹ ہو جائے, صلاح ہو جائے, تو صلاح توڑنے سے پہلے جنگ کی تیاری نہیں کرنی چاہیے. صلاح کھلم کھلا توڑنا چاہیے, اعلان بھیج دینا چاہیے کہ صاحب تمہاری طرف سے ایسی حرکتیں سرزد ہوئیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو. پھر یہ بھیجو پیغام کہ ہم بھی اب تمہارے ساتھ کوئی صلاح صفائی نہیں کریں گے, اب اگر جنگ ہوگی تو بری طرح سے تمہیں بھی ہم ماریں گے. پہلے اطلاع بھیجو, پھر اس کے بعد جنگ کی تیاری کرنے کی اجازت ہے. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا جواب پتھر سے نہیں دینا چاہیے. اگر لوگوں نے کفار و مشرکین کو صرف الفاظ سے ساتھ دیا ہو تو مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ ان پر جنگی ہتھیار لے جا کر حملہ کریں. صرف یہ کہہ دیں کہ صاحب ہمارا اگریمنٹ ٹوٹ گیا ہے, اس کی اجازت نہیں ہے کہ اگر صرف کفار و مشرکین کو کچھ لوگوں نے اخلاقی تعاون کیا ہو تو ہم ان پر جو ہے تلوار لے کر چڑھ دوڑیں, اس کی اجازت نہیں ہے. اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں ہے, بلکہ کہا کہ ان کے اگریمنٹ ان کے منہ پر پھینک مارو اور کہو کہ ہم اور تم برابر ہو چکے, اب اس کے بعد اگر جنگ پہ ملاقات ہو جائے تو پھر دیکھنا کہ کس کے پاس طاقت بازو پایا جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے رسول کو کہا دیکھو تم اپنا اگریمنٹ اٹھا کر پھینک دو, لیکن جو لوگ تمہارے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کفار و مشرکین بھی بدر میں لڑنے کے بعد ہار جانے کے بعد اگر صلح پر آمادہ ہو جائے تو تمہیں چاہیے کہ صلح کرنا چاہیے. یہ قرآن کی تعلیم ہے, صرف اندیشوں کی بنیاد پر صلح سے نہیں ہٹنا چاہیے, صلح کر لینا چاہیے. ایک موقع یہ بھی ہو سکتا ہے چانس کہ صاحب کفار و مشرکین دھوکہ دینے کے لیے صلح کریں, صلح کرنے کے بعد کچھ دن ماحول امن کا رہے اور پیچھے سے کفار و مشرکین تیاری کر لیں, یہ بھی ممکن ہے. لیکن قرآن نے کہا کہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو, اللہ پر توکل کر کے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ صلح کرنا چاہیے جو صلح کے لیے آگے بڑھتے ہیں, صلح کر لو. اور اگر کوئی لوگ تیاری کریں تمہیں دھوکہ دیتے ہوئے تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو. اور کتابوں میں آتا ہے کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی نے بھی دھوکے کے ساتھ حملہ نہیں کیا. کبھی بھی اگر کسی قوم نے دھوکہ کی شروعات کی تو اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ صاحب یہ لوگ پلاننگ کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ تمہیں عہد کرنا چاہیے, صلاح کر لینی چاہیے, اور تمہیں اس اندیشے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ یہ لوگ دھوکے کے لیے صلاح کر رہے ہیں. ان کا دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, وہ تمہیں آگاہ کر دے گا وقت ضرورت. اس کے بعد فرمایا کہ آخر کیوں اللہ پر اعتماد تم نہیں کرو گے, تمہیں کرنا چاہیے کہ وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں جو ہے مدد کی ہے. اگر یہ لوگ دھوکہ دے کر تیاری کر کے چڑھ بھی آئیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مدد کرے گا, کیا اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مدد نہیں کی ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. وہی پروردگار ہے جس نے تمہیں مدد کی مومنین کے ساتھ, اور فرشتوں کے ذریعے سے بھی اس نے جب جنگ بدر میں تمہاری مدد کی ہے, تو یہ یقین رکھو کہ آج بھی مدد کرے گا, کل بھی مدد کرے گا, تا قیامت پروردگار مدد کرے گا. تو مومنوں کو ہمیشہ جو ہے اسی پر توقع رکھنی چاہیے. پھر قرآن جو کہتا ہے وہ یہ کہ تم نے جو مومنوں کی جماعت کو لے کر کفار پر جو حملہ کیا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا اتحاد تھا. صحابہ اکرام کے درمیان جو محبت تھی, جو الفت تھی, جو آپسی ہمدردی تھی, جو اخوت تھی, ایک دوسرے کے دل جو اس طرح سے مضبوطی سے جڑ گئے تھے, قرآن مجید کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. یہ ہمارا تو احسان تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں کو مضبوطی سے جوڑ دیا. لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگر تم دنیا بھر کے ساز و سامان بھی اور دنیا بھر کی دولت بھی انڈیل دو اور خرچ کر دو تو لوگوں کے درمیان محبت پیدا نہیں کرا سکتے, قرآن کہتا ہے. باقی صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو مومن ہونے سے پہلے, اسلام قبول کرنے سے پہلے, اوس اور خزرج کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ہو چکی تھیں, دونوں کے اندر زبردست رقابتیں, زبردست دشمنیاں تھیں, اور ایک دوسرے کے خداؤں کو تک پوجا نہیں کرتے تھے. ان کے خدا الگ, ان کی مورتیاں الگ, ان کے قبیلے الگ, ان کے قبیلے الگ, ان کے کنواں الگ, ان کا کنواں الگ, اس طرح معاملہ تھا اوس اور خزرج کے درمیان. لیکن جس دن وہ مسلمان ہوئے تو آپس میں شیر و شکر ہو گئے, بھائی بھائی ہو گئے. نہ صرف انصار بلکہ مہاجر, جن کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا, صحابہ اکرام مکے سے گئے, مدینے میں جانے کے بعد اللہ کے رسول نے عقد مواقع کرایا, یعنی بھائی بھائی بنایا لوگوں کو, ایک مکے کے صحابی, ایک مدینے کے صحابی, ایک مکے کے صحابی, ایک مدینے کے صحابی. اس طرح سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا اور بھائی بھائی بنا دیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا ہی احسان تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا, ورنہ ایسی بہترین جمعیت, ایسی بہترین جماعت, ایسی بہترین تنظیم جو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند اٹھ کر کفار سے ٹکر لے لیں اور کفار کو پاش پاش کر دیں, یہ سوائے ہمارے احسان کے اور کچھ نہیں ہے, ہم نے لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کے لیے، بڑے کام کے لیے اجتماعیت کے اندر قوت کب پیدا ہوتی ہے؟ جبکہ دلوں کے اندر محبت ہو. اتحاد اتفاق کا جو نعرہ ہم لگاتے ہیں اور اتحاد کی جو ہزار باتیں ہم کرتے ہیں، یاد ہونا چاہیے کہ اتحاد کی بنیاد دلوں کی محبت ہے. اور دلوں میں محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جبکہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہ ہو. اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کب نہیں پیدا ہوتی؟ جبکہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اپریسیشن اور ریکگنیشن کا جذبہ ہو. یہ بات پوری طرح سے چین لنک ہے، سمجھ لیجئے. مجھے اگر آپ سے کچھ بیر نہیں، آپ ایک کام کر رہے ہیں، میں ایک کام کر رہا ہوں، آپ کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، مجھے ایک صلاحیت اللہ تعالی نے دی ہے، آپ کا سوچنے کا ایک اور انداز ہے، میرا سوچنے کا ایک اور انداز ہے، آپ اپنا کام کرتے ہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو بنیادی طور پر مجھے پہلے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ صاحب ان کا کام اچھا ہے، یہ اچھے ہیں. پھر اس کے بعد یہ اگر دو چیز دل میں پیدا ہو جائیں تو نفرت نہیں پیدا ہوگی، اور نفرت نہیں پیدا ہوگی تو دھیرے دھیرے محبت پیدا ہوگی، اور دلوں کے اندر جب محبت پیدا ہو جائے تو پھر وہ اجتماعیت مضبوط ہو جاتی ہے، وہ امت مضبوط ہو جاتی ہے، وہ قوم مضبوط ہو جاتی ہے. آج ہمارے پاس جو اتحاد کا سب سے بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے، آپ غور و فکر کے ساتھ دیکھیے تو دل ہمارے کتنے پھٹے پھٹے ہیں، کتنے دھڑوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، اور ایک شہر کے اندر اجتماعیت نہیں، ایک محلے کے اندر اجتماعیت نہیں، حتیٰ کہ ایک گھر کے اندر بھی جو ہے ہمارا معاملہ اتنا خراب ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعیت باقی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل پھٹے پھٹے، دل اجڑے اجڑے، دل ویران گھر بنتا چلا جا رہا ہے. دلوں کے اندر اگر محبت پیدا ہونی ہو تو نفرت کو دور کرنا پڑے گا، اور نفرت کب دور ہوگی؟ جبکہ ہر آدمی ایک دوسرے کا احترام کرے، ریسپیکٹ کرے، اپریشیٹ کرے، ریکگنائز کرے، اسے محسوس کرے کہ صاحب اس کی بھی کوئی وقت ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا تب تک دنیا کے اندر اتحاد و اتفاق کی بات محض ایک نعرہ ہو سکتا ہے، لیکن عملی حقیقت کبھی بن نہیں سکتی. ایک اور بات بھی ہمیں معلوم، کتابوں کے مطالعے سے اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اجتماعیت جب صحابہ کرام کی اجتماعیت تھی، 313 ہوں کہ 1000 ہوں، اجتماعیت تھی، رائے کا اختلاف ہوتا تھا صحابہ کرام کے درمیان بھی. ایک صحابی کہتے تھے یہاں پڑاؤ کریں گے، ایک صحابی کہتے تھے یہاں پڑاؤ کریں گے. ایک صحابی کا خیال تھا کہ مکے کی طرف رخ کریں گے، کفار مشرکین کو پکڑیں گے، ایک صحابی کا خیال تھا نہیں صاحب ابو سفیان کو پکڑیں گے. اختلاف رائے کا ہونا فطری ہے، جیسے ہر دو صورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ نہیں بنایا، ہر دو چہرے ایک نہیں بنایا، اس طرح ہر دو دماغ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے نہیں بنایا. اختلاف لازماً ہو سکتا ہے، لیکن محبت کب پیدا ہوتی ہے؟ جبکہ اختلافات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. اور یہ اختلافات کو برداشت کب کیا جاتا ہے؟ جبکہ مقصد سامنے سب کا ایک ہو، دین کی خدمت سب کا جذبہ ہو، مقصد ہو. ہاں وہ چھوٹے یونٹ گھر سے لے کر باہر نکلے تو گھر، اس سے باہر بڑا خاندان، اس سے باہر محلہ، اس سے باہر بستی، اس سے باہر پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ کے اندر اتحاد آ سکتا ہے، تو ان کا کامن گول ہونا چاہیے، وہ دین کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک تو دین کی خدمت کا جذبہ ہو تو صاحب ہر آدمی کی رائے کے اختلاف کے باوجود ہر آدمی یہ سوچے گا کہ کسی نہ کسی طرح سے دین کی خدمت ہونی چاہیے. یہ اگر کامن گول ہو، دین کی خدمت کا جذبہ اگر سامنے ہو، تو پھر اختلافات رائے کے باوجود مل کر چلنا آسان ہوتا ہے. تو اس کے لیے خلوص درکار ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اگر ہم کام کرتے ہیں تو پھر جو ہے معاملہ نفسا نفسی کا نہیں، آپس میں مارکس سکور کرنے کی بات نہیں آتی کہ صاحب آپ نے اپنے اجتماع میں کتنے لوگ جمع کیے، ہم نے کتنے لوگ جمع کیے، آپ کی تنظیم کتنی پھیلی ہوئی، ہماری کتنی پھیلی ہوئی ہے، آپ کے مسلک کے فالوئرز کتنے ہیں، ہمارے مسلک کے فالوئرز کتنے ہیں، آپ کے مسلک کے کتنے مساجد ہمارے شہر میں، ان کے مسلک کے کتنے مساجد شہر میں، اور پیرنا پیٹ کے اندر فلاں اور فلاں جگہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ سب اسی بنیاد پر ہیں. اگر صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر ہر آدمی کام کرتا چلا جائے، اور صرف آخرت میں اجر پانے کی خاطر ہر آدمی کام کرتا چلا جائے، تو پھر دلوں کے اندر محبت پیدا ہوگی. یہ عظیم ترین نعمت ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جانا. اور جس قوم کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر، جس محلے کے اندر دل آپس میں مل جائیں، تو پھر اس کے بعد وہ بہترین بنیاد مرسوس بن جاتے ہیں. اس سے جو بھی ٹکر لے گا وہ پاش پاش ہوگا، اس کا انجام ٹکڑے ٹکڑے ہونا اور بکھرنا ہے. یہ نہیں بکھریں گے بلکہ ٹکرانے والا بکھرے گا. تو دلوں کو مضبوط جما دینا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارا احسان ہے. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے تو اس کی بھی کچھ بنیاد ہے، توفیق دیتا ہے اس کی بھی کچھ بنیاد ہے، دلوں کو جوڑتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ اصول قوانین ہے. وہی اصول قوانین جو ہم نے ابھی بیان کیے. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین، حرض المؤمنین علی القتال، ان یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، وان یکن منکم مئۃ یغلبوا الف من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون. اب کہا گیا کہ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو اکسائیے، لوگوں کو آگاہ کیجئے، لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کیجئے. کس چیز کے لیے؟ قتال کے لیے، جنگ کے لیے.
ہاں یہ آواز آ رہی تھی تو
فرمایا کہ اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صحابہ کو اکسائیے اور انہیں جہاد کے لیے، قتال کے لیے تیار کیجیے، وحرض المؤمنین تیار کیجیے۔ دیکھیے قرآن مجید کی 24 آیات پر ہندو مہاسبھا کی طرف سے ایک بکلیٹ ابھی 6-7 سال پہلے شائع ہوا تھا، اس میں قرآن مجید کی 24 آیات کو نکالا گیا تھا الگ سے، اور بتایا گیا کہ جب تک یہ آیات قرآن مجید کے اندر ہوں گے تب تک ہندو اور مسلمان امن کے ساتھ ہندوستان میں نہیں رہ سکتے، ان 24 آیات کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک پامفلیٹ نکالا۔ پھر قرآن مجید کے خلاف ریٹ پیٹیشن بھی داخل کیا گیا تھا کلکتہ ہائی کورٹ میں، میرے خیال سے یہ سب 1987-88 کی بات ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی جن آیتوں پر لوگوں نے نکتہ چینی کی اعتراض کیا، اس میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، ایک آیت یہ ہے وحرض المؤمنین علی القتال، اور پھر آگے ایک آیت آئے گی کہ تمہیں کفار سے جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے اسے کھاؤ حلال و طیب سمجھ کر۔ یہ دو سورہ انفال کی آیتوں پر اعتراض ہے، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ قرآن مجید کی آیتوں کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پورے کے پورے طور پر قرآن مجید جو بات کر رہا ہے، ماحول ہے، صلاح کی بات کی جا رہی ہے، ایگریمنٹ کی بات کہی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ کفار و مشرکین اگر صلاح کرنے پر آمادہ ہوں تو آپ کو صلاح کر لینا چاہیے، خامخواہ خدشات کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خدشات اگر پیدا ہوں تو اللہ تعالیٰ تدارک کرے گا۔ اتنی ساری باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ پھر بھی مستی کا شکار ہوں، پھر بھی تم پر چڑھ دوڑے، پھر بھی تمہارے جان پر ہاتھ ڈالنے کے لیے لوگ تیار ہوں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ مومنین کو اکسائیں، تیار کریں، اور تمہاری فوج، تمہاری جماعت، تمہاری تنظیم ہمیشہ ٹکر لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ گویا کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالتے ہیں کہ ہمیشہ سے شریر لوگوں کا، فتنہ پرور لوگوں کا، فتنہ پسند لوگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ باتوں کو آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ نکال لیتے ہیں، بیچوں بیچ سے نکالتے ہیں، نہ آگے کا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے کا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور بات اگر بیچ میں سے نکال لی جائے تو پھر غلط معنی نکلتا ہے۔ قرآن مجید سے ایسے بہت سی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، لا تقرب الصلاۃ، صاحب نماز کے قریب ہی نہ پھٹکو، آگے اور پیچھے پڑھ کر دیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت کہا گیا تھا، اب کے لیے نہیں ہے، تو نماز کے قریب نہ پھٹکو۔ اگر آدمی صرف لا تقرب الصلاۃ نکال لے تو پھر یہی معنی ہوگا کہ صاحب نماز نہیں پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں ملتا ہے۔ یہ گویا کہ اشرار کا، مفسدوں کا، اور جن کے دلوں میں خیر نہیں، خلوص نہیں، ان لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ باتوں کو بیچ سے نکالتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالتے ہیں، اور جو دیانت پسند، امانت پسند، جو صحیح معنوں میں سوسائٹی کی خدمت کرنے کے لوگ ہیں، وہ کبھی کسی دشمن کی بات کو بھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں لیں گے۔ تو یہ ہندو مہاسبھا کا جو لٹریچر، جو پمفلیٹ چھایا ہوا تھا، وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکالا گیا تھا۔ یہاں بات چل رہی ہے، پورا جنگی ماحول ہے، 13 سال نے، 15 سال تک اللہ کے رسول نے برداشت کیا، کفار کی ایزا رسانیوں کو برداشت کیا، صحابہ اکرام نے بے انتہا تکلیفوں کو سہا، مدینے میں آ کر پناہ لیے، تب بھی پناہ لینے کے لیے چین سے نہیں چھوڑتے تھے، چڑھائی کی اور ادھر سے اندر کے دشمنوں کو تیار کرتے تھے کفار و مشرکین۔ ایسے ماحول میں اگر یہ بات نہیں کہی جائے تو کیا یہ کہا جائے کہ اے رسول تم اپنی گردن پیش کرو؟ یہ ہندو مہاسبھا کا لٹریچر جو بات پیش کر رہا ہے اس سے تو یہی معنی نکلتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کو کسی بھی حالت میں جو ہے ٹکر نہیں لینا چاہیے، ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے، اسلام نرم چارہ نہیں ہے، بلکہ اسلام بہت دور تک عاجزی اور صلاح رحمی اور پھر رواداری کا رویہ اختیار کرتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ رواداری کے حدود جب ختم ہوتے ہیں تو پھر تلوار کے حدود شروع ہوتے ہیں۔ یہ کسی بھی مجاہد قوم کی علامت ہے، یہ بزدل قوم نہیں ہے امت مسلمہ۔ تو اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ نکال کر، گویا کہ سیاق و سباق سے لوگ باہر نکال کر اس کے معنی کو ایک اپنا معنی پنانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا قرآن مجید نے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو تیار کیجیے، آپ دیکھو تم میں سے اگر 20 آدمی اگر صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر وہ 100 آدمی ہوں تو پھر 1000 پر غالب آئیں گے۔ یہ گویا کہ 1:10 کا ریشو ہے۔ کہا کہ آپ مومنین کو اکسائیے، بتائیے کہ مومنین کے پیچھے اللہ تعالیٰ ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم، شعور اور پھر حکمت و دانائی سے نوازا ہے۔ یہ کفار و مشرکین آ رہی ہیں، یہ صرف عقل کے اور خواہشات کے اندھے پجاری ہیں، خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے پاس نہ تفقہ ہے، نہ ان کے پاس حکمت ہے، نہ بالغی ہے، نہ شعور ہے، نہ سمجھ ہے۔ تو لہٰذا یہ شعور میں بالکل جانوروں کی سطح پر ہیں، اور تم مومنین شعور میں بہت بلند ہوتے ہیں۔ کہا کہ تمہارا ریشو 1:10 ہے، انہیں تیار کرو اور بتاؤ کہ تم اکیلے نہیں ہو، ایک مومن 10 کافر پر بھاری ہے، لہٰذا مومنین کو تیار کیجیے، اکسائیے اور لڑائی کے لیے تیار کیجیے۔ پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ الان خفف اللہ عنکم ولما ان فیکم ضعفا، پھر اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ صاحب ایک 1:10 کا ریشو بہت بھاری بوجھ بنتا جا رہا تھا، بالخصوص بدر میں جن صحابہ نے جان فشانی کی وہ بہت ہی پختہ صحابہ تھے، گویا کہ 15 سال کی تربیت انہوں نے پائی تھی۔ کچھ کچھ صحابہ تو اللہ کے رسول کے آخری زمانے میں ایمان لے آئے تھے، ان کا مقابلہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق سے نہیں ہو سکتا۔
بڑے بڑے جو صحابہ تھے ان پر بہت زیادہ بوجھ تھا. انہیں 1:10 کا ریشو کا مطلب یہ ہوا کہ 10 سے اگر 9 لوگ ہوں یا 10 لوگ ہوں تو پیٹ پھیر کر بھاگ کر آنا گناہ ہے. ہم نے جیسے بتا دیا 1:10 کے ریشو میں یہ ہوگا کہ ہر ایک صحابی کو گویا کہ 10 کم از کم کافر سے مقابلہ کرنا چاہیے, اور 10 کافر کا مقابلہ کیے بغیر پیٹ پلٹ کر پیٹ پھیر کر اگر وہ واپس آئیں گے تو ایک گناہ عظیم ہوگا. گویا کہ بہت زیادہ ہو گیا صاحب 10 کا مقابلہ, اور مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی. اس کے بعد جنگ بدر کے بعد مسلمانوں کی تعداد بھی بڑھ گئی, اور پھر کوالٹی وائز کمی آ گئی. کوانٹٹی وائز تو مسلمان بڑھ گئے, تعداد میں تو اضافہ ہو گیا تعداد میں تو قابل قدر جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا گیا, لیکن محسوس ہوا کہ صاحب کوالٹی میں کمی آ گئی. ہونا بھی چاہیے ایسے ہی کہ صاحب جن کو 15 سال اللہ کے رسول نے تربیت کی ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے, اور جو صرف 15-20 دن پہلے ایمان قبول کیا ان کا مقام اور مرتبہ تھوڑا سا کم ہی ضرور ہوگا. تب مسلمانوں کے اندر کوانٹٹی میں اضافہ ہو گیا لیکن کوالٹی میں کمی آ گئی. یہ دو وجہ, ایک تو صحابہ پر بہت زیادہ تھا, بدر کے صحابہ پر صاحب 1:10 کا ریشو بہت زیادہ ہے, اور دوسرا ہے کہ اب چونکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ان کے اندر تھوڑی سی کوالٹی میں کمی آ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے اس ریشو کو گھٹا کر کہا کہ الان خففا, اللہ تعالیٰ نے تم میں تخفیف کر کے ایک کے بجائے دو کا مقابلہ کروا دیا. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ, اگر تم میں سے ایک آدمی ہو تو وہ دو آدمی پر بھاری پڑ سکتا ہے, مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن شرط یہ کہ صابرون, تمہارے اندر صبر ہو, تمہارے اندر جلد بازی نہ ہو, تمہارے اندر تلون مزاجی نہ ہو, رنگ بدلنے کا مزاج نہ ہو, تمہارے اندر ثابت قدمی ہو, صبر ہو, ایک مقصد کے لیے جٹنے جم جانے اور استقلال کے ساتھ کام کرنے کا اگر جذبہ ہو تو پھر تمہارا ایک آدمی دو کافر پر بھاری ہو سکتا ہے. وہ اللہ صابرین, یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں ہی کے ساتھ رہتا ہے. اس کے بعد ایک اہم ترین آیت آتی ہے, وہ آیت یہ ہے کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یتقن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. قرآن کہتا ہے جنگ بدر پر تبصرہ کرتے ہوئے, یہ آیت ایسی ہے, دو آیتیں بہت پیچیدہ آیتیں ہیں, اس کا مفہوم متعین کرنا آسان نہیں ہے, اور مفسرین کے درمیان اس بڑا اختلاف ہوا ہے, اور اس کے معنی کو متعین کرنے میں دو واضح گویا کہ نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں, دو تشریحات پائی جاتی ہیں. پہلی تشریح جو میں معرف القرآن سے پیش کر رہا ہوں, مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس کو پیش کیا ہے, پھر میں دوسری تشریح بھی پیش کروں گا, وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب. یہ دونوں نقطۂ نظر دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہے, اور اس کے معنی کو اخذ کرنے میں اختلاف ہوا ہے, لیکن ان کے معنی کو اخذ کرنے میں کسی نے صحابہ پر لعنتان نہیں کیا ہے, بلکہ ہر ایک نے خلوص کے ساتھ گویا کہ صحابہ اکرام کی عظمت کو, ان کے وقار کو بلند رکھتے ہوئے انہوں نے ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. کہیں بھی ان مفہوم کے طے کرنے میں, ان تشریحات کے لکھنے میں ہم یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ صاحب فلاں کے قلم سے چوک ہوئی ہے اور فلاں نے صحابہ کی عظمت کو گھٹا دیا, فلاں نے صحابہ کے مقام کو گرا دیا, ہم یہ ڈاؤٹ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمیں کامل اعتماد ہے ہر مفسر پر کہ انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ ان آیتوں کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ معرف القرآن کا نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ صاحب ان آیتوں کے مخاطب اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں. کیا ہے اس آیت میں جو بات بتائی گئی ہے کہ کسی نبی کے لیے یہ زیبہ نہیں ہے, یہ بات زیب نہیں دیتی کہ لوگ اس کے پاس قیدی ہوں. اسے یہ کرنا چاہیے تھا نبی کو کہ خوب خون ریزی کرے اور کفار و مشرکین کا سر کچلے. میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ میدان جنگ میں اگر ان سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو خوب ان کے سر کچلیں, خون ریزی ہو اور بری طرح سے انہیں ماریں, اور قیدی بنا لینا نہیں چاہیے تھا. یہ تم نے جو قیدی بنا لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا چاہتے تھے, تم کو جلد حاصل ہو جانے والی نفع چاہتے تھے. یہ گویا کہ صحابہ کو خطاب کر کے ان کی اصلاح کی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آخرت اس نے تیار کر رکھا ہے, اس کی تمہیں تمنا کرنی چاہیے تھی, اور تم نے یہ جو کچھ کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے ایک بات اپنے دفتر میں لکھ نہ چکا ہوتا تو تم کو ایک زبردست عذاب میں اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ معاملہ ایسا کیا کہ نرمی کا رویہ اختیار کر گیا. یہ دو آیتوں میں یہ بات ہے, میں نے جیسے موٹا موٹا اس کا مفہوم پیش کر دیا سرسری طور پر. بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے بارے میں یہ بات آئی, صاحب کفار و مشرکین کے 70 لوگوں کو قتل کر دیا گیا, بڑے بڑے لوگ قتل ہو گئے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ایک گروپ مال غنیمت جمع کر رہا تھا, ایک گروپ تھا جس نے قیدیوں کو جمع کرنا شروع کیا, اور قیدی جمع ہو گئے. میں یہ سب معرف سے پیش کر رہا ہوں, قیدیوں کو جمع کرنے لگے. اس کے بعد صحابہ اکرام کے اندر یہ بات آئی کہ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. حضرت جبرائیل کے آئے, اور کہا جاتا ہے اس حدیث کو تو انہوں نے کوٹ نہیں کیا لیکن ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ تمہارے سامنے دونوں راہیں موجود ہیں, یا تو تم ان قیدیوں کو قتل کرو یا پھر تم انہیں پکڑے رکھو. تو صحابہ اکرام نے سوچا کہ صاحب ان کو قتل کریں گے تو ان میں سے بہت سے لوگ ممکن ہے کہ ایمان لے آئیں گے, کفار مشرکین کی فوج میں سے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے، صحابہ اکرام کا یہ خیال تھا. اور پھر یہ بھی سوچا کہ صاحب مدینے میں ہم لوگ کمزور ہیں، ہم لوگ اس وقت مالی حالت میں بہت بدحالی کا شکار ہیں، اگر ان لوگوں کو ہم قیدی بنا لیتے ہیں، مال غنیمت لے جاتے ہیں مدینہ، اور پھر ان قیدیوں سے فدیہ لیں گے ہم، تو اس سے کچھ ہمارے لیے فراخی کی راہیں کھل جائیں گے. تو یہ سوچ کر گویا کہ انہوں نے یہ سوچا کہ صاحب اس سے کچھ دنیا کا بھی فائدہ ہو جائے گا، کچھ ہماری مشکلات بھی حل ہو جائیں گے، مدینے میں کچھ مالی فراوانی بھی پیدا ہو جائے گی، تو لہٰذا مال غنیمت بھی جمع کر لیا جائے اور پھر فدیہ بھی لے لیا جائے. تو اس طرح سے انہوں نے قیدیوں کو جمع کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے عطاعت نازل کیا، تنبیہ کی کہ تمہیں یہ زیبہ نہیں کہ قیدیوں کو تم جمع کرتے. قیدیوں کو جمع کرنے سے پہلے تمہیں چاہیے تھا کہ خوب سر کچلتے، یہ تم نہیں کر سکے. تم نے قیدیوں کو جمع کیا اور کچھ فدیہ لے لیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا اور کہا کہ یہ ایسا جرم تھا، ایسی غلطی تھی کہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عذاب بالکل قریب آ چکا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے روک لیا. یہ اس کی ایک تشریح ہے. لیکن اس تشریح کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ صحابہ اکرام کا مقام اور اس کا کی حیثیت کو اگر سامنے رکھتے ہیں تو ایک اور مزید بہتر تشریح کے لیے دل چاہتا ہے، دل تمنا کرتا ہے کہ صاحب اس سے بہتر کچھ اور تشریح بھی ہو سکتی ہے، اور کچھ اور زیادہ غور و فکر کریں تو کوئی اور پہلو بھی سامنے آ سکتے ہیں. تو لہذا کمپیریٹو سٹڈی کرتے ہیں تو کچھ اور بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب یہ جو کچھ مال غنیمت اور فدیے کے متعلق صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول نے جو اپنی رائے کے مطابق جو کام کیا وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنگ بدر میں ایک ایک ایکشن ایک ایک پہلو پر اگر نگاہ رکھتے ہیں سب کچھ اللہ نے کیا. ہم نے کل بتایا کہ صاحب کفار و مشرکین اور مسلمانوں کا میدان بدر میں ملاقات ہو جانا یہ خدا ساز ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، گویا کہ خدا نے آپس میں اچانک ملاقات کروا دیا، مدینے میں آنے سے پہلے ہی ملاقات کروا دیا. یہ بھی کہا کہ تم نے مٹی نہیں پھینکی، مٹی ہم نے پھینکی ہے، اللہ نے کہا. یہ بھی کہا کہ تم نے کافروں کے سروں پر اور جوڑ جوڑ پر تم نے نہیں مارا، ہم نے مارا. اور یہ بھی کہا کہ بھائی تمہارے پیروں کو جمانے کے لیے ہم نے بارش برسائی، ہم نے تمہیں نیند عطا کی. ساری چیزیں جنگ بدر کا ایک ایک پہلو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فدیہ اور غنیمت کا مال جمع کرنا اور قیدیوں کو پکڑنا یہ بھی اللہ کے اذن ہی سے ہوا ہونا چاہیے، جبکہ ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے فیصلے کے مطابق جب سارا معاملہ ہوا تو پھر آخر کے دو تین مرحلے اللہ کے عزم اور اللہ کے پروگرام سے باہر نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے عزم کے مطابق اللہ کے فیصلے کے مطابق فدیہ لینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. سورہ محمد میں بات آ چکی ہے اس سے پہلے، ابھی ہم لوگ تو نہیں پڑھے لیکن اس سے پہلے سورہ محمد نازل ہو چکی تھی. تو معلوم ہوتا ہے کہ صاحب قیدیوں کو پکڑنا یہ بھی اللہ کے حکم ہی سے ہوا، یہ گویا کہ صحابہ نے اپنی اسٹریٹجی کی بنیاد پر نہیں کیا. پھر ان لوگوں سے جو فدیہ لیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے کیا گیا. یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوا ہونا چاہیے. اب اس کی ایک دوسری تشریح آپ دیکھیے کہ مولانا امین حسن اصلاحی کو پیش کرتے ہیں. اس میں بہت بلندی ہے، صحابہ کی عظمت اور رفعت بھی باقی رہتی ہے، بحال رہتی ہے، اور اس کے ساتھ معنی بھی ٹھیک طور پر متعین ہوتا ہے. وہ یہ ہے، ان آیتوں کی مخاطب اللہ کے رسول نہیں، صحابہ کرام نہیں، ان آیتوں کے مطابق کفار ہیں. سامنے رکھ لیجئے کفار و مشرکین کو. کفار و مشرکین جب تک مکے میں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا کرتے تھے، ہمیں معلوم ہے، ہم نے سورہ آراف میں پڑھ لیا ہے، سورہ انعام میں بھی ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے، کہتے تھے صاحب یہ کیسا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول کہتا ہے اپنے آپ کو، لیکن اس شخص کے اطراف اکناف میں فرشتے نہیں، ان کے ہاتھ میں مال و دولت نہیں، ان کے ساتھ غریب اور فقیر قسم کے لوگ جمع ہوئے ہیں، اور اگر یہ خدا کے بہت فرستادہ اور بہترین پیغمبر ہوتے تو پھر ان کے ہاتھوں سے سامنے کا پہاڑ جو سونے کا ہو جانا چاہیے. یہ اور اس طرح کے مطالبے پیش کر کے گویا اپنے ساتھیوں کو، کفار مشرکین اپنے عوام کو برغلاتے تھے، صاحب یہ نبی نہیں ہو سکتے، نبی ہوتے تو ان کے ساتھ فرشتے ہونا چاہیے، نبی ہوتے تو ان کے ساتھ مالدار لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، یہ نبی ہوتے تو ان کے ہاتھ سے یہ پہاڑ سونے کا بن جانا چاہیے تھا، یہ نبی نہیں ہو سکتے. اس طرح کے شوشے وہ مکے میں چھوڑتے تھے. اب مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد بدر میں ٹکر ہو گئی، لڑائی ہو گئی، حزیمت اٹھانی پڑی، شکست کھا گئے کفار. ہار کر جب مکہ واپس آئے تو آپ کیا بات بنائیں؟ لوگ کہیں گے صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہو گیا خدا کے پیغمبر ہیں، اس وجہ سے ان کو جیت نصیب ہوئی، اور تم لوگ کفر پر اڑے تھے اس لیے تم کو ہار نصیب ہوئی. لوگ کہتے اب کوئی بات بنانی چاہیے تھی. تو انہوں نے یہ بات بنائے کہ صاحب یہ کیسے نبی ہیں، محمد اپنے آپ کو تو نبی کہتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے بھائی بندوں کو لڑایا، اپنے بھائیوں کو قید کیا، اپنے بھائیوں کا خون خرابہ کیا، اپنے بھائیوں کو قیدی بنا کر لے جانے کے بعد ان سے فدیہ وصول کیا، ان کے مال غنیمت کو لوٹا اور مدینہ لے گئے، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ گویا کہ کفار نے یہ اعتراض چھوڑا، یہ اشغلہ چھوڑا، یہ اشکال پیدا کیا، یہ رسول نہیں ہو سکتے، اگر رسول ہوتے تو دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح یہ کیوں کرتے؟ فدیہ لینا، قیدیوں کو جمع کرنا، اپنے بھائیوں کا خون خرابہ کرنا، مدینہ لے جا کر مال غنیمت کو لے جا کر لے جانا، یہ ساری چیزیں کرنے والا بادشاہ تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتے، گویا کہ یہ ان لوگوں نے اشغلہ چھوڑا، یہ اشکال پیدا کیا. اب دیکھیں جواب. اب قرآن کہتا ہے ان لوگوں کو خطاب کر کے کہ ما کان للنبی ان یکون له اسرا. دیکھو تم جو کہتے ہو نبی کو کوئی اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو قیدی بنائے. نبی تو لوگوں کی اصلاح کے لیے آتا ہے دنیا میں، نبی کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں، نبی کو زہد نہیں دیتی یہ حرکت کہ لوگوں کو وہ قیدی بنائے، اور قیدی بنانے سے پہلے وہ لوگوں کا قتل عام کرے، قتل غارت گری کرے، جنگوں میں لے جائے، یہ نبی سے کی بڑی دلچسپی کا بات نہیں ہے. کہا کہ تم ہو دنیا پرست، تم رسول کو کہتے ہو کہ وہ دنیا پرست ہے عام بادشاہوں کی طرح، اس نے مال بٹورا، اس نے مال غنیمت جمع کیا، اس نبی نے لوگوں سے فدیہ لیا. نہیں، تم ہو دنیا پرست، دنیا کی تما کی وجہ سے تم نے رسول کی دعوت کو انکار کر دیا. تم اگر دنیا پرست نہیں ہوتے، دنیا کے کتے نہیں ہوتے، تو پھر رسول کی دعوت کو تم قبول کرتے تھے، تم دنیا پرست ہو. دیکھیں کتنی بات پلٹ گئی، کیسے پلٹ گئی. کہا کہ تریدون ارض الدنیا، کفار کو خطاب کر کے کہا کہ تم دنیا کے پسندیدہ ہو، واللہ یرید الاخرہ، اور اللہ اور اس کے چاہنے والے گویا کہ مومنین وہ تو آخرت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. تم کو مار کر، تمہاری مال غنیمت کو لوٹ کر، تم سے فدیہ لے کر، گویا کہ وہ اپنی دنیا سنوارنے والے نہیں ہیں، ان کی نگاہیں تو آخرت پر ہیں. تم ہو دنیا پرست اور مومنین تو ہمیشہ آخرت پر نگاہ رکھتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ ایک بات پہلے سے نہ لکھ چکا ہوتا تو تم کو بری طرح سے عذاب میں پکڑتا. ابھی تو اس نے تم کو بہت آسانی سے ہلکا مار مارا ہے، ہلکی سی مار ماری ہے اس نے، اور تم پٹے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، تو یہ تھوڑا سا ہلکا عذاب ہے، مگر ان قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب میں تمہیں پکڑتا. تم نے رسول کو نکال دیا، تم نے لوگوں کو مکے میں آنے سے روک دیا، تم نے طواف کرنے سے لوگوں کو روکا، تم نے نمازوں کی شکل بدل دی، تم نے حاجیوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا. اس کے نتیجے میں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بڑے عذاب میں پکڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائے کہ اس نے ابھی تم کو چھوٹے عذاب میں پکڑا ہے، اور صرف تم بدر میں پیٹے ہو، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ بڑے عذاب میں مبتلا کر لیتا تو کوئی تم اپنے لیے یار و مددگار نہیں پا سکتے. گویا کہ یہ تشریح اتنی پیاری تشریح ہے اور حقیقت سے بہت قریب بھی ہے تشریح. اس سے یہ عرض کرنا ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہر مفسر اپنی رائے، ان کے لیے کوئی بنیاد ہوتی ہے، ان کے پاس بھی کچھ دلائل ہوتے ہیں، ہر مفسر کے پاس ایک دلیل ہوتی ہے اور اس دلیل کی بنیاد پر وہ باتوں کو لکھتے ہیں. لوگوں کو بالخصوص عام قسم کے لوگوں کو، یہ دیکھیں علمی معاملات ہیں، یہ علمی سطح کی باتیں ہیں، اور علمی سطح پر لوگ جو ہے انتباہ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں بہت سی چیزوں کو، اس کے اصول ہوتے ہیں. ہم جیسے عام لوگ خواہ مخواہ کوئی ایک تفسیر پڑھ کر کسی تفسیر پر یہ الزام ہم نہیں دھر سکتے کہ صاحب انہوں نے صحابہ کی عظمت کو کم کر دیا، نہیں کر سکتے، یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ ہر مفسر خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اپنا نقطۂ نظر پیش کرتا ہے. تو لہٰذا یہ اس لیے کہ یہ علماء کی سطح کی بات ہے، ہم جیسے عام لوگ جب پڑھیں تو ہر تفسیر سے رائے نکالنے کی کوشش کریں، اور اس میں جو سب سے بہتر سے بہتر رائے ہو اس رائے کو قبول کرنی چاہیے، اور اس کے بالمقابل جو رائے آئے اس کے متعلق بھی ہمارا یہ خیال ہو کہ انہوں نے بھی اپنی کافی کوشش کرنے کے بعد اس نتیجے پر وہ پہنچے ہوئے ہیں، اس کا بھی ان کو اجر ملے گا. تو یہ ہم لوگوں کے عام، ہم جیسے عوام ہیں تو ہماری یہ سطح نہیں ہے کہ ہم کسی تفسیر پر کمنٹ کریں، ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم بڑے بڑے لوگوں پر آسانی سے زبان دراز کریں، اپنا زبان لان تان دراز کریں، بلکہ ہر تفسیر کا ہم احترام کریں، قدر کریں، لیکن اس میں سے جو زیادہ صاحب مضبوط اور آیتوں سے قریب جو رائے ہو ان رائے کو لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کمپیریٹو اسٹڈی کا. اس کے بعد مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے، کفار و مشرکین نے تو یہ کہا تھا کہ تم دنیا پرست ہو گئے اور تم نے غنیمت کو لوٹا، تم نے قیدیوں کو اپنے پاس، قیدیوں کو جمع کیا اور قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ لیا. یہ کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے فاکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، انہوں نے زندگی بھر حرام کاریاں کی ہیں، یہ تمہارے لیے حرام نہیں ہے. فاکلوا مما غنمتم، جو مال غنیمت ملا ہے خوب حلال سمجھ کر کھاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حلال ہے. کس نے کہا کہ یہ حرام ہے؟ کس نے کہا کہ یہ دنیا پرستی ہے؟ کفار و مشرکین تو کہیں گے ضرور دنیا پرستی ہے، اس لیے کہ ان کی نیا ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو کچھ نہ کچھ سہارا چاہیے مسلمانوں پر، کچھ نہ کچھ لان تان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو خراب بتانے کے لیے کچھ نہ کچھ سہارا چاہیے. وہ تو کہیں گے کہ تم دنیا پرست ہے، لیکن تمہیں یاد رہنا چاہیے فاکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، خوب خوشی سے کھاؤ، یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال اور طیب ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو ہر حال میں، ان اللہ غفور رحیم، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت کرنے والا اور بے انتہا رحم سے کام لینے والا ہے. انہیں کچھ باتوں کے ساتھ آج ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی، اور ایک رکوع باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس رکوع کو کل ہم ختم کریں گے، سورہ انفال بھی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد کچھ مجموعی باتیں، کچھ اختتامی باتیں بھی کل ہم عرض کر دیں گے، اور زیادہ یہی توقع ہے کہ کل ہی ہماری آخری رات ہو. یہی زیادہ امکان ہے کہ کل آخری رات ہو، اس لیے کل ہم ایک رکوع پر بھی گفتگو کر لیں گے اور اس کے بعد کچھ اختتامی باتیں، کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس بھی کچھ کل رکھ دیں گے، اس کے بعد پرسوں کی بات بعد میں سوچی جائے گی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کل ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ انہیں کچھ باتوں کے ساتھ آج کی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا ہمیں گہرا فہم اور شعور عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين۔
الصبح بدا من طالعته والليل تجى من وفرته، الله 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 فقر رسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته، الله 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 كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته، الله 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 أزكى الناس على حسب كل العرب في خدمته، الله 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 سعتي شجر نفق الحجر شق القمر بإشارته، الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى وغاب دعاه لحضرته، الله 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 نال شرفا والله عفا عما سلفا من أمته، الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته، الله 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 فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا بإجابته الله 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 الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 الله